آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام میری کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہمارے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کریں, سب سے پہلے تو میں آپ کو عید کی پیشگی مبارکباد دے دوں, کیونکہ میری کہانی میں آپ سے ملاقات اب عید کے بعد ہوگی, اور امید ہے کہ ہنسی خوشی آپ کے روزے گزر رہے ہوں گے, اور اس بابرکت مہینے کے اختتام پر آپ سب لوگ ہنسی خوشی عید کا تہوار منائیں. ہماری سب کی دعا ہے, خاص طور سے وہ لوگ جو اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہیں, بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ گزارنا, پھر اس کے بعد عید منانا, ایک ایسے وقت میں جب شیلٹرز میں وہ لوگ پڑے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو تو شیلٹر بھی میسر نہیں ہے, تو ہم سب کی دعا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں, ان کے گھروں میں امن قائم ہو, کیونکہ بہرحال ان کی جو بے گھر ہونا ہے اس کی وجہ بھی امن کے قیام کی کوشش ہے. تو ہماری دعا ہے کہ سچ مچ یہ امن قائم ہو, اور یہ لوگ جب اپنے گھروں کو واپس جائیں تو پھر ہمیشہ چین اور آرام کے ساتھ رہ سکیں. تو چلیے آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کی, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام کے دوران آپ مفت ٹیلی فون کر سکتے ہیں 0800-77789 پر, اور ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. آپ میری کہانی میں کہانی کیسے بھیجیں اس کے لیے ایک بار پتے نوٹ کر لیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین, اب آپ منتظر ہوں گے کہانیوں کے. آپ میں سے جو لوگ فیس بک پر جاتے ہوں گے انہوں نے پڑھا ہوگا, تصویر بھی دیکھی ہوگی, ایک بہت ہی پیاری سی دادی اماں کی تصویر ہے جس کے نیچے ڈاکٹر حسن نے لکھا ہے میری پیاری اماں. یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے گوجرانوالہ سے ڈاکٹر حسن نے, اور انہوں نے جو تصویر بھیجی ہے اپنی دادی اماں کی, اس میں وہ ان کے گرینڈ چلڈرنس کے ساتھ بیٹھے ہیں, یعنی پڑ پوتی اور پوتوں کے ساتھ. تو چلیے ہم ڈاکٹر حسن سے کہانی سنتے ہیں, ان سے ہم نے کچھ باتیں بھی کی ہیں, اور ہمیں یقین ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی.
میرا نام ڈاکٹر حسن جعفر ہے اور میں گوجرانوالہ میں اس وقت رہائش پذیر ہوں. میری دادی جنہیں ہم اماں کہتے تھے 14 دسمبر 2013 کو ہمیں داغی مفارقت دے گئیں. ہمارا خاندان ہندوستان کے مشہور شہر آگرے میں مقیم تھا, جبکہ میرے دادا ملازمت کے سلسلے میں سورج پور نامی علاقے میں رہتے تھے. 1947 کے فسادات جب طول پکڑ گئے تو دادا نے اماں اور دونوں بچوں کو آگرے بھجوا دیا, لیکن خود وہیں رہے. میرے والد کی عمر 4 سال اور چچا کی 2 سال تھی. حالات نے پھر شدت اختیار کی اور آگرے میں بھی رہنا دوبھر ہو گیا. اس وقت گھر کے سربراہ دادا کے بڑے بھائی تھے جنہیں ہم بابا کہتے تھے. بابا نے بہت کوشش کی کہ بھائی کی خیریت حاصل ہو سکے, مگر ممکن نہ ہوا. تب اچانک باقی مسلمانوں کی طرح اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے ایک مال گاڑی میں پاکستان روانہ ہوئے. جاتے ہوئے اپنے ہندو دوستوں اور پڑوسیوں کو کہہ گئے کہ اگر دادا آ جائیں تو انہیں بتا دیں کہ سب پاکستان چلے گئے ہیں اور آپ بھی وہیں آ جائیں. اماں کا برا حال تھا, ایک طرف میاں کی خبر نہیں اور دوسری طرف بچے چھوٹے, نہ پاس رقم نہ سامان, بس دوسرے عائزہ کے ہمراہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چل گئیں. آخر کار لٹے پٹے کراچی پہنچے. جہاں مہاجر کیمپوں میں لوگوں کا ایک ازدحام تھا. کسی کو کسی کی خبر نہ تھی. کبھی کبھی اچانک کسی پڑوسی سے یا کسی عزیز سے ملاقات ہو جاتی تو آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آتا اور ایک سے دوسرے کی خبر حاصل ہوتی. اماں کی حالت باقی رشتے داروں کی نسبت زیادہ خراب تھی. اپنی ضروریات کا، روز مرہ کا اور بچوں کے کھانے پینے کا تقاضا کس سے کریں. بابا سب کے دادرس تھے، سب چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور سب کے لیے چھاؤں بھی بنے ہوئے تھے، مگر اپنے شوہر سے کہنا اور ہوتا ہے. اوپر سے اس شوہر کی خبر بھی نہ ہو کہ کہاں ہے. بابا بھائی کے لیے سرگرداں و پریشان پھرتے رہتے، لاہور سے کراچی تک ہر جگہ ہر کیمپ میں اعلانات کروائے، ہندوستان میں اپنے دوستوں کو تار بھیجے، خط لکھے، مگر کوئی پتہ نہ چلا، کہیں سے کوئی امید نہ بندھی. اماں کے پاس پہنے ہوئے جوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، وہ بھی اس عالم غربت میں بدن سے چپک گیا تھا. ایسے میں محترمہ فاطمہ جناح نے ان فوجی بیرکوں کا دورہ کیا جہاں مہاجر بستیاں آباد تھیں. بستیاں کیا تھیں؟ ایک بڑا ہال تھا جہاں مختلف خاندان چادروں کے پردے ڈال کر رہتے تھے. فاطمہ جناح ایک سفید گاڑی میں تشریف لائیں، ان کے ہمراہ تحریک آزادی کی دیگر خواتین بھی تھیں. اس وقت وہ بیواؤں اور یتیموں میں سامان تقسیم کر رہی تھیں. اسی نے اماں سے کہا، تم بھی ایک جوڑا لے آؤ، تمہارے میاں کا بھی تو پتہ نہیں ہے. اماں حالات سے مجبور، بے کسی کی تصویر بنی، پڑوسن کا ہاتھ تھام کر فاطمہ جناح کے پاس پہنچیں. مادر ملت نے نہایت شفقت سے ایک جوڑا عنایت کیا. یہ وہ وقت اماں پر گزر گیا جس کا آگرے کی خوشحال زندگی میں کبھی تصور تک نہ کیا تھا. جوڑا لے کے جو ہی کیمپ میں آئیں، بابا آ گئے. نیا جوڑا دیکھا تو باز پرس کی، اور جب حقیقت آشکار ہوئی تو برس پڑے کہ یہ تمہارا حق نہیں تھا، تم بیوہ نہیں ہو، تمہارا میاں انشاءاللہ زندہ ہے اور میرے ہوتے یہ نہ ہوگا. فوراً یہ جوڑا فلاں بیوہ عورت کو دے کر آؤ. خود اسی وقت لنڈا بازار گئے اور ایک سستا سا جوڑا اماں کو لا کر دیا کہ خود بھی نہایت تنگ دستی سے گزر اوقات کر رہے تھے. سال پر سال بیتنے لگے، مگر سوائے شہادت کی مہم اطلاعات کی کچھ پتہ نہ چلا. بہت سے دوست احباب نے جو اس وقت دادا کے ساتھ سورج پور میں تھے بتلایا کہ سورج پور میں گھمسان کرن پڑا. دادا کو قتل ہوتے تو کسی نے نہ دیکھا، البتہ یہ بات مسلم تھی کہ آگرے جانے والی ٹرین جس میں دادا سوار ہوئے تھے پوری کٹ گئی تھی. پھر بھی دلوں کو امید تھی. کوئی اماں کو عدت گزارنے تک کی اجازت نہ دیتا تھا. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا کیا ذکر. مہاجر بستیوں سے لوگ گھروں میں آباد ہو گئے، معاشی طور پر بہتر ہو گئے، مگر اماں کے دن و رات وہیں کے وہیں رہے. شوہر کی یاد، بچوں کی باپ کو تلاش کرتی نگاہیں اور بابا کی بیگم یعنی اپنی جٹھانی کی جھڑکیاں کہ ہمارے گھر کیوں پڑی ہو. اماں دو بچوں کو لے کر نئے دیس میں کہاں جاتی ہیں. میں کا مستحکم نہ تھا اور سسرال میں رہنا باعث اذیت. ایک بابا ہی کی ذات تھی جو دل و جان سے اپنے بھائی کی آل اولاد کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے. وہ مطلق کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے اور بچوں پر باپ سے زیادہ مہربان تھے. اس زمانے میں بجلی نئی نئی آئی تھی اور آئے روز خبر آتی کہ فلاں شخص بجلی سے چپک کر مر گیا، اس لیے کہ لوگوں کو بجلی کے استعمال کی ٹھیک طور سے آگاہی نہ تھی. ایک دن اماں کی جٹھانی نے حسب عادت اماں کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میرا میاں تجھے اور تیرے بچوں کو کیوں پالے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کہ اماں نے خودکشی کی ٹھانی اور اپنی انگلیاں بجلی کے پلگ میں دینی چاہیں. کرنٹ کی ایک ہلکی سی لہر اماں کے ہاتھ میں دوڑ گئی. بالکل اسی وقت چھوٹا بیٹا یعنی میرے چچا اماں کہتے ہوئے پیروں سے لپٹ گئے اور اماں اس دیوانہ وار کیفیت سے باہر آئیں. یہ وہ لمحہ تھا جب اماں کے اندر ایک نئی عورت نے جنم لیا، روٹی پیٹی عورت کے بجائے ایک پر ہمت عورت نے. انہوں نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں نہایت خضوع و خشوع سے استغفار کی اور آئندہ جیسے بھی حالات ہوں خودکشی کے بارے میں سوچنے تک سے توبہ کی. انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کا باپ تو ہے نہیں، اگر میں بھی مر گئی تو کون ان یتیموں کو دیکھے گا. اس دن کے بعد انہیں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ رہی اور انہوں نے اپنی قسمت سے، اپنے خدا سے شکوہ شکایت ختم کر دیا. بس ایک امید کے سہارے جینے لگیں کہ ایک دن اچانک ان کے شوہر آ جائیں گے اور ان کے سب دلد درد دور ہو جائیں گے. مگر افسوس وہ دن کبھی نہ آیا. کئی سالوں بعد بابا کی بیگم بھی کچھ عرصے بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں. بابا صاحب اولاد نہ تھے. اب اماں کا اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو گیا. یہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی. اس تمام عرصے میں لاپتہ شوہر کے انتظار کی شرعی مدت بھی گزر گئی. پس تمام عزیز و اقربا نے دونوں کا عقد ثانی کر دیا، جس کے بعد اماں کی زندگی کو قدرے سکون میسر آیا. بابا نے سگے باپ سے بڑھ کر بچوں کو پروان چڑھایا، اماں کو حج کروایا اور زیارت کربلا معلیٰ سے بھی مشرف ہوئے. اماں نہایت عبادت گزار خاتون تھیں. ان کی کوئی نماز، کوئی روزہ قضا نہ تھا. دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتی تھیں اور سب سے زیادہ اپنی انہی جٹھانی کے لیے دعائیں خیر کرتی تھیں جنہوں نے ایک وقت میں اماں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آج اماں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر جب تک وہ حیات رہیں انہوں نے ماضی کو حال سے جوڑے رکھا۔ خدا انہیں غریب سے رحمت کرے، آمین۔
کیا آپ نے اچھی کہانی لکھی ہے، مجھے تو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔
جی تھینک یو سو مچ۔
تو کیسے اتنی یہ دادی وغیرہ کی صحبت کا نتیجہ آپ کی ہے نا؟
جی دادی ہماری کافی لٹریری تھیں، تو وہ ان کا بھی ہے، اور بس یہ تھا کہ وہ اپنا سارا جو میں نے آخر میں جو جملہ لکھا ہے وہ بالکل دل سے لکھا ہے کہ انہوں نے پورے ماضی کو حال سے جوڑ کے رکھا۔ تو ہمیں انڈیا کا پورا ایک کانسیپٹ ایک جو ہے نا، ہمیں پورا ابھی تک یعنی کم از کم میں سب سے بڑا ہوں اپنے سارے گرینڈ چلڈرن میں، تو اس میں یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ کیسے رہتے تھے۔ بہت اچھے طرح سے انہوں نے سمجھاتی تھیں، بتاتی تھیں، وہ پرانے واقعات بتاتی تھیں، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو ساری چیزیں تو بس وہی میرے ذہن میں ان کی ساری چیزیں۔
تو تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اس طرف تھے جو پاکستان میں تھے، ان میں سے کچھ کو اور خاص طور جو موجودہ نسل ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ بغیر کوئی قربانی دیا گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر وہ آسانی سے ہجرت کی انہوں نے اور یا یہاں کے ان کو بہتر زندگی ملی ہو، لیکن بہت سے لوگ آپ کے جیسے خاندان تھے کہ سب سے بڑا لاس تو آپ کے دادا کا۔
یہ ایک ایسا المیہ ہمارے خاندان میں رہا ہے کہ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہمارے دادا کی ورثی ہوتی تھی، میری دادی کتنی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ نہ بے ہوش ہو جاتی تھی یا ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، اتنے عرصہ گزر گیا تھا۔ ہم نے تک دیکھا یہ کہ ان کو اتنا ان کو ان کے دل کے اوپر تھا اس کا اثر کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کا۔ تو بہت بہت انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا۔
تو ان کی پرانی زندگی، ان کی بعد کی زندگی کے بارے میں تو آپ نے بتایا، تو آپ نے کہا آپ کے ذہن بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے، تو کچھ بتائیے ہمیں کیسی ان کی وہ زندگی کیسی تھی۔
وہ بتاتی ہوں کہ جیسے کہ میری دادی جو تھی، ان کا جو گاؤں تھا، یہ گاؤں میں رہتی تھی، اس کا نام تھا بیانہ۔ تو بیانے سے یہ شادی ہو کے آگرے آ گئی تھی، دادا ہمارے آگرے میں رہتے تھے۔ تو یہ گاؤں کی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح سے آپ لوگ وہاں ٹائم کیسے گزارتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اماں کو مرزا غالب کے کتنے شعر یاد تھے، اور کیونکہ آگرے سے ان کا تعلق تھا، تو نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور جو بنجارہ نامہ بہت پسند تھی۔ بنجارہ نامہ ان کو اتنا زیادہ وہ پڑھتی رہتی تھیں کہ ہمیں ان کے پڑھنے سے ہی یاد ہو جاتے تھے شعر۔
اور وہ تو تھوڑا سا ان کی زندگی پہ بھی صادق آتا تھا نا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا
جب لاد رہے گا۔ جی جی بالکل۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے یہ کیا کیسے کرتے تھے آپ لوگوں کو، یہ کیونکہ اماں اتنی ایجوکیٹڈ تو نہیں تھی، تو آپ کو اتنا سارے پتہ کیسے، جگر مراد آبادی کے شعر آپ کو کیسے یاد ہیں، غالب کے شعر کیسے یاد ہیں، تو الف لیلہ کی ساری کہانی کی۔ تو وہ بتاتی تھیں کہ جو ہے نا ایسا ہوتا تھا کہ شام کے وقت جب سارے جو مرد تھے نا، وہ چوپال کی طرح کی کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ مردانہ کہتے تھے، یہ لوگ مردانے میں چلے جاتے تھے، اور ساری خواتین ایک ان میں سے جو نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں وہ اپنے پاس جمع کر کے بٹھا لیتی تھیں، اور تلس میں ہوش ربا اور فسانہ عجائب اور یہ باغ و بہار، یہ کہانیاں وہ وقتاً فوقتاً یہ ان کے ساتھ ان کو پڑھاتی رہتی تھیں۔ ٹی وی شیوی تو تھا نہیں، تو بس وہ یہ سب خواتین وہاں بیٹھ جاتی تھیں اور وہ ساری کہانیاں سنتی رہتی تھیں۔ اس طرح سے ان کا ایک کیریکٹر ڈیولپ ہوتا رہتا تھا، اور ان کے سارے اچھے اس یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ شرعی مسائل بھی ان کو ساتھ ڈسکس ہوتے رہتے تھے۔ ایک ایک چیز واضح تھی ان کو کہ بے شک وہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں بظاہر، لیکن ان پڑھ نہیں تھیں۔ تو وہ اتنا ان کو نالج تھی کہ سب چیزیں ان کو پتا تھیں کہ کیا کیسے ہے کیا نہیں۔ بلکہ بعض دفعہ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بعض دفعہ چیزوں پہ ٹوکتی تھیں کہ یہ ایسے نہیں کرو، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ بعد میں نے ریئلائز کرتا ہوں کہ آج میں کبھی وہ ایسی کتاب میرے سامنے اب آتی ہے کہ یہ اماں نے اس وقت بتایا تھا، مجھے عام کتابوں میں نظر نہیں آ رہا تھا، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بڑا حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ اتنے قابل لوگ وہاں سے گزرے ہیں۔ بیانہ جو گاؤں تھا، جو اماں کا جو گاؤں تھا بیانہ، یہاں کا صدر کے بابری میں بابر بادشاہ نے بھی ذکر کیا ہوا ہے۔
جب یہ شروع ہوئے فسادات وہاں پہ 47 میں، تو جو پڑوسی تھے اور آس پاس کے لوگ تھے، انہوں نے ان کا رویہ کیسا تھا؟
ایکچولی یہ لوگ جو رہتے تھے نا، یہ رہتے تھے وہاں کا ایک علاقہ تھا، وہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا، شاہ گنج نام تھا اس کے علاقے کا، شاہ گنج آگرہ نام تھا اس کا، تو یہ سیدوں کا علاقہ تھا سارا، اور یہ سب کے سب ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے آپس میں جو پڑوسی جو تھے وہ زیادہ تر تو سارے مسلمان ہی تھے، لیکن ان جو ہندو پڑوسی بھی تھے یا جو ان کے دوست تھے، ان کا رویہ بہت ان کے ساتھ اچھا تھا۔ انہی کی وجہ سے ہی یہ لوگ اسٹیشن تک جا سکے تھے جب فسادات ہو رہے تھے، تو انہی لوگوں نے ہی ان کے لیے گاڑیاں ارینج کی تھیں، اور انہوں نے ان کو بہت عزت دی تھی۔ تو وہ ہندوؤں نے اس بات کا بہت ریگارڈ کیا کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو وہ خود گاڑیاں لاریاں لے کے آئے اور ان کو اسٹیشن پر چھوڑا تھا انہوں نے. اور بعد میں بھی جیسے ہمارے دادا کے ساتھ بھی بعد میں بھی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بڑی بہت کوششیں کی جو ان کے ہندو دوست تھے, تو ان کا رویہ جو ہمارے جن سے ہمارے دادا کے تعلقات تھے ان سب کا رویہ بہت اچھا رہا, بعد میں بھی اچھا رہا.
تو آپ کی دادی کبھی واپس نہیں گئی اپنے گاؤں؟
وہ نہیں جانا چاہتی تھی, وہ کبھی بلکہ کوئی جاتا بھی تھا تو ان کا دل خراب ہوتا تھا, وہ کہتی تھی بس اب جو بھی ہے بس یہی پاکستان ہے جانے کے. حالانکہ ہمارے کافی رشتے دار گئے بھی, دیکھ کے بھی آئے, پرانا جگہ دیکھ کے آئے, گھر دیکھ کے آئے, لیکن ان کے دل میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی, بلکہ وہ ہمیں بھی منع کرتی تھی کہ بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس یہی ہے جو بھی ہے ہمارا پاکستان ہے.
تو حسن آپ گئے کبھی انڈیا؟
نہیں جی, میں نہیں گیا کبھی بھی
اپنا گاؤں دیکھا,
لیکن مجھے بس میں نے ایک طرح کا ایک ویژولائز کر لیا ہے, غائبانہ میرے پاس تعلق ہے اس کا.
پیچھے آپ کی چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی ہیں, کچھ اپنے بارے میں بتائیے.
بس میں, یہ میری فیملی ہے, بچے ہیں تو کھیل رہے ہیں. یہ
اچھا,
یہ اپنا, یہ کچھ اپنا ڈرائنگ وائنگ کر رہے ہیں. یہ میری ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں, یہ سکینہ ہے, دوسرے میسم ہے, اور تیسرے بیٹے کا نام علمدار ہے, وہ میرے والد کے نام سے ہے.
اچھا, اور آپ کی دادی کا نام کیا تھا, آپ نے بتایا نہیں کہیں؟
میری دادی کا نام بنت فاطمہ. بہت وہ ان سے بڑی, ان کا دونوں کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی, میری مسز کی اور میری دادی کی.
تو
انہوں نے میری دادی کی بہت خدمت, وہ بھی ان کے ساتھ بڑی بہت محبت کے ساتھ دونوں رہی ہیں.
کوئی شعر سنائیے جو آپ کی دادی کو بہت پسند ہو, جو آپ کو یاد رہا ہو.
دادی کو میں نے بتایا بنجارا نامہ بہت پسند تھا, تو میں اس کا ہی سنا دیتا ہوں آپ کو. تو پھر تو حوث کو چھوڑ دیا, مت دیش بدیش پھرے مارا, فزاق اجل کا لیتے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدیا بھینسا بیل پتر, کیا گوئی پلہ سر بھارا, سب تھاک پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا.
بہت شکریہ حسن جعفر صاحب, بہت خوشی ہوئی. ابھی تک لوگ اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں میڈیکل پڑھنے کے باوجود.
بس میری, مجھے اردو سے بہت محبت ہے, اور بس میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں, اس طرح سے وہ اس کو میں نے برقرار رکھا ہوا ہے, کوشش کرتا ہوں کہ برقرار رہے.
تو آپ نے کہاں سے پڑھا میڈیکل جو ہے؟
جی میں نے سندھ کالج سے پڑھا.
اچھا, تو آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟
جو ملی نغمے ساہتے جو ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہوتے ہیں, بس وہی کہتا ہوں میں, زیادہ اور تو نہیں کہتا.
تو سنائیے.
اے گلو گلزار آغوش وطن, اے گلو گلزار آغوش وطن, تا قیامت یوں ہے تیرا چمن, کشورے صدرنگ تا حد نظر, کشورے صدرنگ تا حد نظر, تیرے آگے کچھ نہیں باغ عدن. یہ قائد اعظم کے نام
جی.
تو ہے نخل آرزو اس شخص کا, تو ہے نخل آرزو اس شخص کا, قلب میں جس کے تھی حق کی ایک کرن. اور حضرت اقبال آ کر خلد سے, حضرت اقبال آ کر خود سے, دیکھ لو تعبیر رویا وطن. اور اونچا تجھ کو لے کے جانا ہے ہمیں, اونچا تجھ کو لے کے جانا ہے ہمیں، سہنے والے سہ چکے رنج و محن، اے میرے اعلیٰ وطن پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد و زندہ باد۔
واہ بہت اوپری۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر دو، 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
تو سمین، یہ پرومو سنتے سنتے مجھے ایک خط یاد آیا، ہمارے ایک سننے والے نے، بد قسمتی سے میں ان کا خط لانا بھول گئی، نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال بہت چھوٹا سا اور ایک پیارا سا خط انہوں نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے اس پرومو کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی میں اس کو سنتا ہوں، یعنی ایک ماں کی آواز جو بچیوں کی بات کر رہی ہے اور اسی طرح ایک بچہ جو کرنٹ لگائے جانے کی بات کر رہا ہے، تو میرا دل بہت خراب ہوتا ہے ان درد بھری آوازوں کو سن کر۔ تو آپ پلیز ان آوازوں کو بدل دیجیے اور کوئی ایسی چیز سنائیے جو خوشی کی ہو۔ تو میں یہ عرض کروں گی کہ یہ دونوں آوازیں حقیقی زندگی کی ہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ سچ مچ کے واقعات ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے واقعات جو ہیں خوشی کے واقعات کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ غریب ہیں، جو جن کی کوئی مطلب معاشرے میں مضبوط حیثیت نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو پاورفل ہو، تو پھر ان کے لیے انصاف کی تلاش، ان کے لیے ایک اچھی زندگی، ان کے لیے ملازمت، سوائے اس کے کہ وہ بہت محنت سے کام کریں، بہت انتھک محنت کریں اور اپنا دل نہ ہاریں، ان کے لیے کافی یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے ایک طرح سے نمائندگی کی ہے ان آوازوں کی جن کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ اس پروگرام میں اپنی کہانیاں لے کر آئیں، اور اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں تو ہم ضرور کریں۔ تو اور ساتھ ہی اگر کوئی خوشی کی کہانی لاتا ہے ہم ضرور سناتے ہیں، لیکن آپ نے خود بھی اندازہ کیا ہوگا کہ کتنی کم کہانیاں مقابلتاً خوشی کی ہوتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر حسن کی کہانی، ڈاکٹر حسن جعفر نے جو آج کہانی سنائی، یہ خوشگوار کہانی تھی، ایک رشتوں کی کہانی تھی، محبت کی، اور یہ رشتے تو ہر طبقے میں مضبوط ہوتے ہیں، یعنی بلکہ جتنے آپ سمجھیے کہ آپ نچلی سطح پر جائیں گے تو شاید آپ کو اور بھی مضبوطی نظر آئے گی، کیونکہ یہی رشتے جو ہیں انہیں سہارا دیے ہوئے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کی طاقت۔ تو یہ میری وضاحت تھی اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے آپ لوگ جن میں عیسیٰ شامل ہیں، بلوچستان سے حضرت ولی شاہ ہیں جو ناردرن ایریا سے خط لکھا ہے، اسی طرح ظریف ہیں بلوچستان سے، یاسر یعقوب بلوچ ہیں، وقاص خان ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ مبارکباد دیتے ہیں رمضان کی اور اہم اسلامی مہینوں کی۔ تو آپ سب کو بہت شکریہ پیغامات بھیجنے کا بھی، سے عید کے پیغامات بھی آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ہماری طرف سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ عید کی مبارکباد، کیونکہ اس کہانی کے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات عید کے بعد ہی ہوگی۔ تو بہرحال چلیے اب اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی غلام نبی خان صاحب کی ہے جو انہوں نے میاں والی کے ایک علاقے سے بھیجی ہے، کہانی سنتے ہیں۔
ضلع میاں والی سے غلام نبی، ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر بول رہا ہوں۔ میری کہانی کا عنوان ہے ونی جیسی کبھی رسم اور اس کے خلاف میرے ضمیر کے اندر مچلتی تحریر۔ یہ رشتہ کی ایک ایسی قسم ہے جس نے دور جدید میں زمانہ جاہلیت جاتوں کو تازہ کر دیا۔ جب دو خاندانوں میں خون ریزی یا عزت یا غیرت کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تو ان کے درمیان صلح صفائی کے نام پہ بچیوں کو رشتہ دیا جاتا، ایسے رشتے کو غنی کہا جاتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دو بچیوں کو اسی رسم کے تحت قتل کے جرم میں غنی کیا گیا۔ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ انتقاماً ایک سال کے اندر ہی ان دونوں کو طلاق ہو گئی۔ شہر میں ایک اور بچی 15 سال کی، جس کو 50 سال کے بوڑھے سے غنی کیا گیا۔ حیرت کی بات کہ لڑکی کا باپ بھی پھانسی پہ لٹک چکا تھا۔ شادی کے وقت لڑکی والوں کے ہاں قیامت کا منظر تھا۔ لوگوں نے بڑی منت سماجت کی، مگر بوڑھا شخص انتقامی جذبے کے ساتھ شادی پہ پذیر تھا۔ غالباً سن 1995 کی بات ہے، میرے اپنے خاندان میں قتل کے جرم میں ایک نو مولود بچی کو غنی کیا گیا۔ دونوں خاندان اکٹھے ہوئے تو پنچایت کے سرغنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور ایسی صلح کو نیکی کا ایک بڑا قدم قرار دیا۔ اسی دوران میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میرے ایک جاننے والے نے زبردستی مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ میں اپنے فیصلے پہ بدل تھا، مگر موجود لوگوں میں چونکہ حمایت نہ پائی تو احتجاجاً اٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ شومی قسمت، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جس شخص نے مجھے احتجاج سے روکا تھا اس کے لڑکے سے قتل ہو گیا، جسے پھانسی سے بچانے کے لیے اسے بے حساب پاپڑ بیلنے پڑے۔ بی بی سی سے چونکہ میرا خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، میں نے اپنے جذبات کا اظہار بی بی سی کو بذریعہ خط کیا۔ میرا خط نشر کیا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ صرف آپ کے علاقے کا نہیں بلکہ پورے برے صغیر کا مسئلہ ہے۔ میری حوصلہ افزائی ہوئی، کہیں سے داد تحسین ملی تو کہیں سے برہمی کا اظہار ہوا۔ گاؤں مواز والا موش کے رب نواز نامی ایک نابینا شخص نے مجھے مبارکباد کا پیغام بھیجا، بڑی دھارس بنائی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ خدا بھلا کرے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا، جس نے الخود نوٹس لے کر اس رسم پہ پابندی لگائی اور اللہ کی مخلوق کو ونی جیسی رسم کے تحت زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ میں جب کبھی واپس مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ حقیر سا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یہ ہے وہ میری کہانی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا۔
یہ کہانی تو اتنی اچھی ہے، اور ہمارے کہانی لکھنے والے یعنی غلام نبی خان صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم غلام نبی خان صاحب۔
وعلیکم السلام، میڈم صحیح ہے؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ نے اپنے پتے کے آگے لکھا ہے کہ آپ ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب مجھے یقین ہے بلکہ، کہ آپ کے اسٹیشن سے ہمیشہ گاڑی وقت پہ جاتی ہوگی اور وقت پہ آتی ہو، کیونکہ آپ مجھے بہت ہی ایک ذمہ دار اور ایماندار آدمی نظر آتے ہیں آپ کی کہانی پڑھ کے بھی۔
جی کوشش تو بہرحال کی ہے، بڑی مہربانی، آپ نے جو کچھ سوچا جو کچھ سمجھا۔
تو یہ مجھے بتائیے کہ ونی کے بارے میں آپ نے، ایک تو ہمارے سننے والوں کو پتا بھی لگا ہوگا، یہ کون سے قبائل میں؟
یہ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 400 سال قبل شہباز خیل نامی ایک گاؤں میں دو قبائل کے درمیان جنگ ہوئی، 400 آدمی قتل ہو گئے۔
اچھا،
وہاں کے ایک فیوڈل لارڈ نے ان کے درمیان جب صلح کرائی تو اس ظالمانہ رسم کی بنیاد ڈالی گئی۔ ملا نے اس فیوڈلزم کے سامنے سرنڈر کیا اور نکاح کی رسم ادا کی گئی۔
تو وہ تھوڑے سا وضاحت آپ کریں، کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ قتل کے جرم میں، تو لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا، مگر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب فرض کریں قتل ہوتا ہے، دو قبیلوں کے درمیان کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، تو جس قبیلے میں قاتل ہوتا ہے، جی، تو اس کی سزا ہی تجویز پاتی ہے جرگے کی طرف سے کہ وہ بچی جو ہے اس قبیلے کی، اس کی شادی دوسرے قبیلے سے کر دی جائے۔ تو اس میں جو خرابی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ بہت عمروں کا فرق ہوتا ہے، اور بچیوں کو اس طرح سے پیدا ہوتے ہی ان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ 50 یا 60 برس کے آدمی سے ان کی شادی ہوگی، ہے نا؟
جی بالکل اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھو نا جی کہ انسان، میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا کہ یہ فیوڈل لارڈ نے جب ان کے اندر یہ اس قبیح رسم کی بنیاد ڈالی، تو صحیح یعنی یہ کہ جو مجھے غالب کا غالباً شعر ہے کہ آنکھوں کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی۔ یہ تو ایک بے گناہ ہوا کی بیٹی کو اس طرح سولی پہ لٹکایا جاتا رہا صدیوں، 400 سال سے یہ تقریباً رسم چل رہی تھی۔ تو بہرحال پھر میں بڑا اس چیز سے صحیح بات ہے، مجھ پہ بڑا ناگوار گزرا، تو میں نے اس کے خلاف یہ قدم اٹھایا اور اس طرح میں نے لکھا۔
اب اس میں اصل بات یہ ہے کہ قانون تو بن گیا اور ممانعت بھی ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے؟ تو لوگوں کے دل میں تھوڑا بہت ڈر تو ضرور ہوگا
نا۔ بالکل، ابھی ہمارے علاقے میں تو یہ بالکل ختم ہو گئی ٹوٹلی، تقریباً کوئی شاذ نادر جو کیس پہلے ہو چکے وہ ہو چکے، اگر جو کوئی ابھی موجودہ چل رہے ہیں ان کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، تو میرے خیال میں وہ بھی تقریباً سارے ختم ہو رہے ہیں۔
اچھا،
ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی،
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
تو سمین، آج مجھے وجہ نہیں معلوم لیکن آپ کی کالز نہیں آ رہی، ایک دفعہ پھر نمبر بتا دوں، 0800-77789 جس پر آپ مفت کال کر سکتے ہیں۔ ایک خط کا جواب دینا چاہتی ہوں، اسلم بروہی جیکباد سندھ سے، ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہانی بھیجی ہے، وہ خط بھی تحریر کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے اس لیے میں ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ اسلم بروہی صاحب، اگر ٹیلی فون کی سہولت سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں لینڈ لائن نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں فون کریں، ہم اپنے پاس سے فون کرتے ہیں کہانی ریکارڈ کرنے کے لیے، اور آپ ہمیں کسی موبائل کا نمبر بھیج سکتے ہیں، اور آپ کوشش کیجئے کہ کسی دوست کے گھر کا یا اپنے رشتے دار کے گھر کا موبائل ہمیں بھیج دیں، اور اس میں لکھ دیں اپنے خط میں کہ وہ کون سا وقت ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، جس وقت آپ کو آسانی سے بلایا جا سکتا ہے، اور یا کسی ایسے گھر کا موبائل لکھیے۔ مجھے پتا ہے کہ سندھ کے یا پنجاب کے یا بلوچستان، دور دراز گاؤں میں، ناردرن ایریاز میں، ہر جگہ اب یہ موبائل فون کی سہولت موجود ہے، تو پلیز آپ نہ لکھیں، کیونکہ آپ کی کہانی ہے، پہلے بھی ایک آپ کی سیلاب کی کہانی اچھی تھی، اس دفعہ آپ نے جو کہانی بھیجی بجلی کا کرنٹ لگنے کی وہ بھی اچھی ہے، لیکن وہ کسی اور کی کہانی ہے، تو پلیز آپ نے فون بھیجیے تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ اس کہانی کے نشر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اس شخص کی جس کی یہ کہانی ہے۔ تو اب چلیے ہم ایک پیاری سی کہانی کی طرف چلتے ہیں، یہ کہانی ہم نے پہلے نشر کی تھی، نور ولی محسوس صاحب کی ہے، یہ ایک کمال کے نوجوان ہیں، اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، یہ کہانی اس لیے بھی بامانی ہے کہ ان کا تعلق اس علاقے سے ہے جس نے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں، بلکہ تقریباً پوری آبادی ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس وقت پریشان ہے، پہاڑوں کے رہنے والے میدانوں میں ہیں۔ تو نور ولی محسوس صاحب کی کہانی سنتے ہیں، پھر کچھ ان کی باتیں سنیں گے۔
میرا نام نور ولی خان محسود ہے، اور جنوبی وزیرستان کے ایک انتہائی پسماندہ گاؤں وچا درہ کے ایک انتہائی غریب خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرے گاؤں میں بنیادی سہولیات یعنی کہ ٹیلی فون، بجلی، ہسپتال، چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری، یا پکی سڑک کا نام و نشان تک نہیں۔ گاؤں کو جو کچی سڑک دوسرے گاؤں سے ملاتی ہے، وہ بھی لوگوں نے اپنے مدد آپ کی تحت بنائی ہے۔ گاؤں کے قریب جو مڈل اسکول ہے، وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پیدل کی مسافت پر واقع ہیں۔ میں نے 7ویں تک تعلیم وزیرستان میں حاصل کی، 4تھی تک میں نے اپنے گاؤں میں پڑھا، اس کے بعد میں اپنے ماموں کے ہاں گیا جن کا گاؤں میرے گاؤں سے تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ ان کا گاؤں قدرے ترقی یافتہ تھا، وہاں میں 3 سال زیر تعلیم رہا۔ 7ویں میں تھا تو میری بنائی ختم ہوئی، اس کے بعد تقریباً 9 ماہ تک ہم عاملوں اور ملاؤں کے پاس جاتے رہے علاج کی خاطر، لیکن علاج نہ ہو سکا۔ میں اصرار کرتا رہا، گھر والوں کو یہ کہتا رہا کہ ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے عاملوں اور ملاؤں کے پاس لے جاتے رہے۔ تقریباً 9 ماہ کے بعد جب ہم ڈاکٹر کو چیک کرانے گئے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری جو ہے اب لا علاج ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ، یعنی کہ ایک پردہ ہے جس کا نام ریٹینا ہے، وہ اپنی جگہ سے اکھڑ چکا ہے۔ پھر بھی ہم نے علاج کروایا لیکن بے سود۔ اس کے بعد میں نے گھر والوں سے کہا کہ اب مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ وہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو کسی دینی مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے داخل کراتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ نابینا لوگ جو ہیں وہ بھی جدید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو میں پھر تعلیم کی خاطر فیصل آباد آیا. وہاں میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک اسکول میں داخل کرایا جو کہ نجی اسکول تھا. وہاں میں تقریباً 5 سال تک زیر تعلیم رہا ہوں. فیصل آباد میں زیر تعلیم رہتے ہوئے میں تقریباً 200 روپے ماہانہ پر گزارا کرتا تھا، جو کہ ادارے سے ہمیں وظیفہ ملتا تھا، اور وہ پیسے جوڑتا تھا اور سال بعد میں گھر جاتا تھا. عید بھی وہیں پہ گزارتا تھا چونکہ میرے پاس اتنا کرایہ نہ ہوتا تھا، اور ایسے میں نے فیصل آباد سے کر لیا. آج کل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بی اے آنر کا اسٹوڈنٹ ہوں فائنل ایئر کا، اور پولیٹیکل سائنس میرا میجر سبجیکٹ ہے. یہاں پر یہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کی 50 سیٹ، تو 50 میں سے انہوں نے کوٹا پہ یعنی کہ ڈسیبل کوٹا پہ ایک سیٹ انہوں نے یعنی کہ دینی تھی ہمیں، تو اس کے لیے ہم تقریباً 6-7 اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ڈسیبل تھے، تو ان میں چونکہ میرے نمبر سب سے زیادہ تھے لہٰذا اس سیٹ پہ میں ہی آ گیا. یہاں پر گورنمنٹ کالج میں یہ ہے کہ ہمیں یعنی کہ بریل میں بھی اجازت ہے پیپر دینے کی، اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ بھی ہم ٹائپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ رائٹر کے ذریعے بھی ہم پیپر دے سکتے ہیں. اور جو کلاسز میں یعنی کہ ہم جاتے ہیں لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، اور بعد میں چونکہ سلیبس انگلش میں ہے سارا ہمارا، تو کتابیں وغیرہ ہم سکین کرواتے ہیں، پھر ایک سکرین ریڈر ہے جو کچھ سکرین پہ لکھا ہوا ہے انگلش میں وہ ہمیں وہ پڑھ کر سناتا ہے. جاز کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، تو اس سے ہم یعنی کہ تیاری کرتے ہیں. انٹرنیٹ سے بھی مواد ہمیں مل جاتا ہے اس سافٹ ویئر کے ذریعے، یعنی کہ ہم انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالآخر یہ مشکلات تو گزر گئی، لیکن آج کل میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں چونکہ میں انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں کمپیوٹر کے ذریعے، اور اپنی تعلیم بھی کمپیوٹر کے ذریعے بہت اچھی طرح سے میں آگے چلا رہا ہوں. اور حال ہی مجھے پنجاب سرکار کی طرف سے میرٹ لیپ ٹاپ بھی مل چکا ہے، چونکہ میرے 70% سے زیادہ نمبر تھے پچھلے سیمسٹر میں بی آنرس کے. تو یہ ہے کہ مشکلات اور غربت کے باوجود بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں اللہ کے شکر سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں، بلکہ دیتے رہے ہیں، چونکہ میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے. تو آج کل میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں چونکہ عنقریب مجھے ڈگری ملنے والی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بننے جا رہا ہوں.
کتنی اچھی کہانی تھی، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا نور ولی محسود نے کہ غربت کے باوجود اگر اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کی مدد کرتے ہیں اگر تعلیم حاصل کرنا چاہیں، خود اس پروگرام میں بہت سے ایسے لوگ آئیں، تو پلیز اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیجیے، اور ایسی تعلیم جو بامانی ہو، یعنی اس کے حاصل کرنے کے بعد وہ کوئی روزگار حاصل کر سکیں. اچھا، حافظ محیب کھوسو ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم محیب صاحب.
وعلیکم السلام. بھائی کیسی ہیں؟
میں ٹھیک ہوں. کہاں غائب ہیں سارے کالرز؟
پتہ نہیں، کال تو جاتی ہے لیکن اٹینڈ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں رنگ نہیں جاتی ہے آپ کے پاس، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے.
اچھا، یہ آپ لوگ
میں بھی تقریباً 10 منٹ سے 15 منٹ ٹرائی کرتا رہا، رنگ جاتی رہی جاتی رہی، ابھی اٹینڈ ہوا.
اچھا، تو یہ کوئی عجیب بات ہے، کیونکہ ہم تو انتظار کر رہے تھے آج اتفاق کی بات ہے کوئی بھی. تو کہانیاں سنی آپ نے آج کی؟
کہانی پہلی تو کہانی میں نے نہیں سنی کیونکہ میں تراویح میں تھا، باقی دو کہانیاں سنی ہے جو آپ دونوں کہانیاں مجھے بہت اچھی لگی. یہ لاسٹ والی کہانی تو بہت مجھے خوبصورت لگی، لیکن اگر وہ پروگرام میں ہوتا تو ان سے میں سوالات کچھ کرتا، لیکن پروگرام میں نہیں ہے وہ. پہلی کہانی نشر مقرر.
جی ہاں جی ہاں، میں نے بتایا آپ کو. اور ڈاکٹر حسن جو ہیں وہ کیونکہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم انہیں نہیں لے سکے، ورنہ ان کو ہم لینا چاہتے تھے، اور ان کی کہانی بہت اچھی تھی، آپ نے مس کر دی. انہوں نے اپنی دادی کے لیے کہانی لکھی تھی جو کہ جب 47 میں جو آئی تھی اپنا گاؤں چھوڑ کر.
میں یہ پروگرام سنوں گا، پھر ریپیٹ ہوتا ہے رات کو 1 بجے ہوتا ہے اور 3 بجے 4 بجے ہوتا ہے، میں دوبارہ سنوں گا.
چلیے ٹھیک ہے،
سنتا رہتا ہوں.
اور آپ کے یہاں کیا عید کی کیا تیاریاں آپ کے یہاں؟
باقی بس تیاریاں پاکستان میں کیا ہوں گی، پاکستان میں مسائل ایسے ہیں کہ.
اچھا، تو چلیے.
باقی آپ نے کانٹیکٹ مجھ سے نہیں کیا، میں نے نمبر آپ کو دیا تھا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، لیکن اب لاسٹ مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی پھر نہیں کہوں گا.
اچھا ٹھیک ہے، چلیے. اصل میں ہوتا یہ کہ میرے پاس بھی بڑا کم وقت ہوتا ہے، اور جب میں کوشش کرتی ہوں اور نہیں ملتا تو پھر میں بہت زیادہ کوشش نہیں کر سکتی. چلیے، بہت شکریہ حافظ کھوسو، اور آپ کو عید کی مبارکباد. اور دیکھیے، یہ نہ کہیے کہ عید ہماری کیا، ہر صورت میں خوشی منانی چاہیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے, ہے نا, سب سے اس کا شکر کرنا چاہیے, سب لوگ اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اچھا, خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, یا حامد صاحب جی, السلام علیکم. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ ہمارے اگلے کالر جو ہیں, ہمارے جو بھی کالر ہیں, کیونکہ بیٹو کئی دفعہ نام نہیں سمجھ سکتے, تو کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, آصف صاحب جی, السلام علیکم آصف صاحب, کیا نام ہے آپ کا پورا؟ حافظ اللہ ڈیوایا. اچھا, ظاہر ہے آپ کا نام ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. جی جی, کیسے ہیں آپ؟
الحمد للہ, اللہ پاک کا بہت کرم ہے. باجی کیسے ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے کہاں سے فون کیا آپ نے؟
میں نے پاکستان صوبہ پنجاب ضلع راجن پور سے.
راجن پور, آپ پہلے بھی فون کر چکے ہیں, مجھے یاد ہے آپ کا پہلے فون آیا تھا. تو
میں نے فون کیا تھا باجی, ہمارے ساتھ آپ تعاون نہیں کر پا رہے, خدا جانے کوئی رنجگی ہے آپ سے.
کیوں, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کس لیے آپ کو شکایت ہوئی؟
جی, میں نے کہانی بھیجی تھی, وہ آپ نے نشر نہیں کی تھی. میرے گھر میں پانچ آدمی آنکھوں سے معذور ہیں, میں خود بھی آنکھوں سے معذور.
اچھا, اللہ ڈوائے صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ آپ کی کہانی ملی نہیں ہمیں, یاد ہے آپ کو؟
ہاں جی, بتایا تھا آپ نے.
تو آپ نے کہا تھا آپ دوبارہ کہانی بھیجیں گے, مگر آپ نے دوبارہ بھیجی نہیں کہانی.
جی, میں آنکھوں سے معذور ہوں, میرا کہانی بھیجنا بھی میرے واسطے بہت مشکل ہے. وہ بھی غلام عباس نے بھیجی تھی میری کہانی, میاں والی کے ہیں غلام عباس.
جی ہاں جی,
اللہ
جی
تبارک و تعالی دیرگاہ سلامت رکھے.
تو غلام عباس صاحب سے آپ کہیے کہ وہ دوبارہ آپ کی کہانی بھیجیں اور تفصیل سے لے کے بھیجیں آپ کی کہانی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی کہانی یقیناً مستحق ہے اس بات کی کہ ہم نشر کریں, تو پلیز آپ ضرور ہمیں کہانی بھیجیے گا. اچھا, ہمارے ساتھ مرید خان ہیں میاں والی سے. جی مرید خان صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم جناب. جناب صاحب ٹھیک ٹھاک, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایڈوانس عید مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے.
آپ کو بھی عید کی مبارکباد ایڈوانس.
بہت مہربانی جناب, خیر مبارک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غلام نبی صاحب ہمارے میاں والی والے نے جو کہانی سنائی ہے نا, یہ جو بڑے بڑے بدماش بنتے ہیں اور بڑے بدماش.
آرام آرام سے, آرام سے, آرام سے, آپ اپنی زبان تھوڑی سی نا, تھوڑے الفاظ تھوڑے نرم رکھا کیجئے مرید خان صاحب. آپ کے نہیں 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 نہیں, ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ. ہاں بالکل, آپ یہ کہیں کہ ایک بری ہے, ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اپنے زبان سے ایسے لفظ استعمال کریں. آپ یہ اس چیز کی انہوں نے مذمت کی ہے, اور جی ہر شخص سے مذمت.
میں ویسے بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو قتل کرتے ہیں پھر بدماشی کر کے پھر کہتے ہیں ابھی ہماری بہنیں مائیں سب جو ہے لے لو, لیکن ہماری ابھی پھانسی سے ڈرنے کے.
ہاں لیکن یہ ہر صورت میں چاہے وہ کرتے ہوں یا دوسرے کرتے ہوں, لیکن ہر صورت میں یہ ایک بہت ہی قوی رسم ہے. اور اگر آپ نے بھی کبھی آپ اس کے گواہ ہیں اور آپ نے ایسا ہوتا دیکھا ہے, تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اسے روکنے کی کوشش کریں. تو ہمارے اگلا فون مردان سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم,
کیا نام آپ کا؟
حمید بات کر رہا ہوں مردان.
جی حمید صاحب,
باجی آپ نے تو مزاح کون سی کہانی میں آپ بیٹی کہوں کہ جگ بیٹی, جگ بیٹی بھی آپ نے شامل کر دی.
نہیں جگ بیٹی تو نہیں کی, آج تو تمام آپ بیٹیاں تھیں, سب لوگ چشم دیدی تھے اس کے.
آپ بیٹی تو یہ اپنی دادی کی جو کہانی سنا رہی تھی وہ, اور وہ گلی والا جو سورا پشو میں اس کو سورا کہا جاتا ہے کہانی سنائی
جی
ایک بھائی نے. ہاں
لیکن وہ اس لحاظ سے تھی کہ ایک تو ہم صرف ان کہانیوں کو نشر نہیں کرتے, مثلا اس لڑکی کی کہانی اگر جو ہے کسی لڑکی کا نام لے کے اور اس کی کہانی وہ سناتے, لیکن کیونکہ یہ کہانی کیسی تھی, ایک رسم کے بارے میں تھی جس کے روکنے کی انہوں نے کوشش کی.
یہ تو بہت خراب رسم ہے, یہ پنجاب میں بھی رائج ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی رائج ہے,
بلوچستان میں بھی, اور میرا خیال ہو سکتا ہے
خیبر پختونخوا میں اسے سورا کہا جاتا ہے.
اچھا اچھا, تو یہ جو قانون بنا اس سے کچھ کم ہوئی ابھی تک اسی طرح ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں؟
نہیں نہیں, اس میں کافی پیدا ہوا ہے اس میں, اب تو یہ رسم غالباً ختم ہو رہا ہے, ختم نہیں ہوا ہے, اب بھی رائج ہے لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے.
لیکن ہمیشہ میں یہ بھی کہوں گی کہ جسے میں نے مرید خان صاحب سے بھی کہا کہ اگر پتا ہو تو ایسی چیزوں کو ضرور رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ. اچھا یہ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں ہدایت شاہ صاحب. جی السلام علیکم ہدایت صاحب. یہ آپ لوگ کہاں تھے اور اچانک کہاں سے آ گئے آپ لوگ؟ غائب کہاں تھے آپ لوگ اتنی دیر سے؟ جی جی ہدایت صاحب بڑی دیر سے آپ کے اب دیر سے ٹرائی کر رہے تھے اب فون ملے آپ لوگوں کے. ہیلو جی جی کہیے آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام بھائی کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
جی میڈم میں گلگت سے فون کر رہا ہوں.
اچھا اچھا جی کہیے.
گلگت سے فون کر
جی
رہا
جی
ہوں.
بولیے جی جی میں سمجھ گئی بولیے کچھ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میں بس آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. تو بس میری فرسٹ کال تھی یہ, تو آپ نے میری کال آپ لگ گئی. آپ نے مجھ سے بات کی بہت خوشی ہوئی.
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. پورا نام کیا ہے آپ کا؟ پورا نام کیا ہے؟
میرا پورا نام ہدایت شاہ.
ہدایت شاہ صاحب. تو ہدایت شاہ صاحب آپ بھی تو کوئی کہانی لکھیے اپنے خوبصورت علاقے سے ہمیں بھیجیے کوئی کہانی.
جی جی ان شاء اللہ میں ٹرائی کروں گا. میں ان شاء اللہ آپ کی کہانی.
ٹھیک ہے ہم انتظار ہے. تو گلگت میں آپ کو آپ کے سب دوستوں کو خاندان کو سب کو عید کی پیشگی مبارکباد. اور چلیے بہت دنوں سے آپ لوگوں نے نصرت فتح علی خان صاحب کی فرمائش کی ہوئی ہے, تو لیجیے سنتے ہیں ان کی آواز میں گیت. I'm not afraid. بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, خوبصورت آواز, خوبصورت کلام, لیکن بہرحال پروگرام ختم کرنے کا وقت آ گیا. میں اجازت چاہوں گی, لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اس عید پر ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے گا جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں, اور خاص طور پہ ان کے بچوں کو, ان بچوں کو, اور رحم کھا کر نہیں بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ تہوار کو مل کر منائیں. تو ان کے لیے کوئی تحفے خریدیے, ان کے لیے اگر آپ کپڑے بنا سکتے ہیں کپڑے بنائیے, اور کچھ نہیں کر سکتے تو عید کا کھانا بنا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے جس ملک کو بچانے کے لیے اور جس ملک کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے اس کے لوگ ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, ایک بار پھر میں عید کی پیشگی مبارکباد دیتی ہوں آپ کو. پروڈیوسر ہمارے ویٹو میر تھے, اور ہمارے انجینئر تھے سلیمان تارا والی. شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.